الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم الله تعالى ارشاد فرماتے ہیں لقد جئناكم بالحق تحقیق کے ہم تمہارے پاس حق بات لے کر آئے ہیں یعنی ہم نے تم تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے حق بات پہنچا دی ہے ولكن اکثركم للحق كارهون لیکن تم میں سے بہت سے حق کو ناپسند کرنے والے ہیں اور یہ دنیا کا دستور رہا ہے کہ جب بھی نبی یا نبی کے وارثین حق بات لے کر کسی قوم کے پاس پہنچے ہیں تو اس قوم کے لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے ایک گروہ حق کو قبول کرنے والا حق کو تسلیم کرنے والا حق کو ماننے والا اور دوسرا گروہ حق کا انکار کرنے والا حق کی تردید کرنے والا حق کی تکذیب کرنے والا حق کو جھٹلانے والا تو جب بھی کسی بھی قوم کے پاس حق بات آتی ہے تو اس قوم میں دو قسم کے لوگ جو شروع ہی سے اچھے اور برے ہوتے ہیں شروع ہی سے ایک جماعت ایسی ہوتی ہے جن کے دلوں میں اچھائی ہوتی ہے ایک جماعت وہ ہوتی ہے جن کے دلوں میں برائی ہوتی ہے لیکن ان کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب ان کے سامنے حق بات پیش کی جاتی ہے کیونکہ جب حق بات پیش کی جاتی ہے اس وقت کرنچ آتا ہے کہ اس بات کو قبول کریں یا نہ کریں تو جن کے دلوں میں پہلے ہی سے اچھائی ہوتی ہے بھلائی ہوتی ہے حق کو قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے وہ تو خوشی سے فراخ دلی سے پورے انشراح کے ساتھ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں لیکن جن کے دل اچھے نہیں ہوتے جو بد باطن ہوتے ہیں جن کے دلوں میں بھلائی نہیں ہوتی اور جن کے دلوں میں حق قبول کرنے کی استعداد نہیں ہوتی بلکہ ان کے قلوب باطل سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں اب جنہوں نے حق کو قبول کر لیا وہ نہ صرف یہ کہ حق کو قبول کرتے ہیں بلکہ حق کا پرچار کرتے ہیں اور اس حق کے بقا کے لیے مال کی قربانی دینی پڑے تو مال کو بھی قربان کرتے ہیں، عزت کی قربانی کرنی پڑے تو عزت کو بھی قربان کرتے ہیں، جان کی قربانی کرنی پڑے تو جان کو بھی قربان کرتے ہیں، اور وطن کی قربانی کرنی پڑے تو وطن کو بھی قربان کرتے ہیں۔ اور جو حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں وہ چونکہ اہل باطل ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ باطل پر رہتے ہیں بلکہ باطل کا پرچار کرتے ہیں۔ اور جس طرح اہل حق حق کے بقا کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں وہ باطل کے بقا کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں۔ یہ تمام زمانوں میں رہا ہے اور ہر دور میں رہا ہے، ہر جگہ پر رہا ہے، اور حق لے کر جو شخص بھی اٹھتا ہے اسے اس کشمکش کا تجربہ ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی حق لے کر کے اٹھے اور ہر شخص اس حق کو قبول کر لے، اس لیے کہ دنیا میں سعید انسان بھی ہیں اور شقی انسان بھی ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شقی ہے وہ حق کو قبول کرے۔ اس لیے مارکا ہمیشہ رہے گا حق اور باطل کا، ہمیشہ رہا ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اب آگے ارشاد فرماتے ہیں ام ابرمو امرن فإنا مبرمون۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں حق بات لے کر آئے اور حق کا اعلان فرمایا تو وہاں بھی دو جماعتیں نظر آئی، ایک اہل حق کی ایک اہل باطل کی، اور اہل باطل اپنے باطل عقائد پر، باطل نظریات پر برابر جم گئے، اور ایسے جمے کے نہ صرف یہ کہ وہ ان باطل نظریات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ باطل باقی رہے، باطل پھیلتا رہے اور حق سکڑتا چلا جائے، یہاں تک کہ اس کا نام و نشان نہ رہے، اس کی پوری انہوں نے کوشش کی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کے اعلان کے بعد جب اہل حق کو قبول نہیں کیا تو جو لوگ حق کو قبول کر رہے تھے ان کے ساتھ انہوں نے دو طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، اور ہر دور میں یہی دو ہتھیار ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس وقت بھی دنیا کے جو حالات ہیں ان کو بغور آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دو ہی ہتھ کنڈے ہیں، دو ہی ہتھیار ہیں جنہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے لوگوں کو خوف زدہ کرنا، اگر اس طرح اس طرح اس طرح آپ نہیں رہے تو تم پر اس طرح اس طرح کے قوانین لاگو ہوں گے، اگر یہ نہیں کیا تو تمہاری کرسی جائے گی، اگر یہ نہیں کیا تو تمہاری منسٹری جائے گی، اگر یہ نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا، یہ کیا تو ایسا ہو جائے گا۔ تو اہل حق کو حق سے روکنے کے لیے اور اہل باطل کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک چیز جس کا وافر مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے خوف۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب اسلام پھیلنے لگا، حق پھیلنے لگا اور باطل مکہ مکرمہ میں سکڑتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ جب بھی تمہیں یہ خبر ملے کہ کوئی شخص مسلمان ہو گیا ہے تو اس کو عبرتناک سزا دو، تاکہ اس کے بعد اگر کسی کے دل میں اسلام قبول کرنے کا ارادہ ہو تو سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرے۔ جب اس سے معاملہ قابو میں نہیں آیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر کے ایک اور قانون بنایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کر لے اس کی بھی پٹائی کرو، اور اس کے خاندان میں سے جو بھی ہاتھ لگ جائے اس کی پٹائی کرو، تاکہ کم سے کم اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو کہ میں اسلام قبول کروں گا, میری جان چلی جائے گی, میری پٹائی ہوگی, میں تو برداشت کر لوں گا, لیکن اگر میری ماں کی پٹائی ہوگی تو کیا ہوگا, میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں, چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, ان کا کیا ہوگا, میرا بوڑھا باپ ہے اس کا کیا ہوگا. کسی کے ماموں کو پیٹا جا رہا ہے, کسی کی بہن کو پیٹا جا رہا ہے, کسی کے باپ کو پیٹا جا رہا ہے. ایک حرب آئی, خوف زدہ کرنا, ٹیررائز کرنا لوگوں کو, لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے, اور حق سے روکنے کے لیے دوسرا طریقہ لالچ دینا. لالچ کہ دیکھو تم فلاں جرم کے مجرم ہیں, اگر تم نے حق کو چھوڑا اور باطل کا ساتھ دیا تو اتنی تمہارے ذمے جو سزا ہے وہ معاف ہو جائے گی. تمہیں پیسے کی ضرورت ہے, تمہیں پیسے دیے جائیں گے, تمہیں منصب کی ضرورت ہے, تمہیں منصب دیا جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں میرے بھائیوں یہ بہت ہی قوت کے ساتھ عمل میں آیا. خوف زدہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی, لالچیں دینے کی بھی کوشش کی گئی, لیکن اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی صحبت میں ایک مرتبہ جو بیٹھ جاتا تھا اس کے دل میں ایمان ایسا راسخ ہو جاتا تھا کہ سب سے زیادہ خوفناک چیز بھی اسے نہیں ڈرا سکتی تھی, اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز بھی اسے لالچ کی جال میں نہیں پھنسا سکتی تھی. اور میرے بھائیو لالچ بھی عجیب و غریب, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑا شاعر تھا, اور اتنا بڑا شاعر تھا, اتنا مشہور شاعر تھا کہ وہ کوئی شعر کہتا تھا وہ آنن فانن پورے عرب میں پھیل جاتا تھا. ہوتے ہیں بعض شعرا جنہیں اللہ جل جلالہ وعام منوالہ مقبولیت عطا فرماتے ہیں, اور اس کے اشعار جو ہیں وہ لوگوں کی زبان زد ہو جاتے تھے, اور ہر شخص ان اشعار کو پڑھتا تھا. وہ مکہ مکرمہ آیا اور اس نے آ کر کے لوگوں سے درخواست کی کہ ہم نے سنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا, ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں. ابو جہل اور اس کی پارٹی گھبرا گئے کہ اگر اس کی ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی اور اس کے دل میں بات اگر اتر گئی, اور اتر ہی جائے گی اس لیے کہ شاعر ہے لہذا کلام کو سمجھتا ہے, اس کے سامنے جب قرآن مجید کی تلاوت ہوگی اسلام قبول کر لے گا. اس کے اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں محمد کے دین کو ایسی قوت ملے گی اس لیے کہ یہ شاعر ہے, اور یہ جو کچھ بھی کہتا ہے پورا عرب اسے اٹھا لیتا ہے, تو محمد کو روکنا مشکل ہو جائے گا. اس زمانے میں میرے بھائیو اگر کسی شخص کو ایک اونٹ جتنا گلہ اٹھا سکے, جتنا خوراک اٹھا سکے, اتنے اونٹ کی اگر آپ لالچ دیں تو یہ بہت بڑی لالچ سمجھی جاتی تھی. ایک اونٹ ہی کتنی بڑی لالچ, یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک انسان کی اگر ہلاکت واقع ہوتی تھی تو اس کے بدلے میں دیت 100 اونٹ ہوتی تھی, تو پوری ایک انسان کی قیمت جو ہے وہ 100 اونٹ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے اساسینیشن کے لیے 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا دینے کا اعلان, مطلب کہ بہت بڑی قیمت سمجھے جاتا تھا 100 اونٹ. ایک اونٹ ہی بہت قیمتی. تو جب وہ شاعر مکہ مکرمہ میں پہنچا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا, اس کے بدلے اگر تم محمد سے ملاقات نہ کرو تو ہم تمہیں 100 اونٹ دیتے ہیں, پر ہر اونٹ کے اوپر ایک اونٹ جتنا خوراک اٹھا سکے گلہ اتنا گلہ, 100 لدے ہوئے اونٹ. وہ اس لالچ میں آ گیا, لالچ میں آ گیا, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں کی اور 100 اونٹوں کو ماں گلے کے لے کر کے واپس مکہ مکرمہ سے اپنے ملک کی طرف جانے کے لیے روانہ ہو گیا. ابھی مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر چند ہی کلومیٹر چلا ہوگا کہ اونٹ پر سے گرا اور گردن ٹوٹی اور انتقال کر گیا. عجیب عجیب لالچ, عجیب عجیب طرح سے خوف, اور آپس میں اندر مل کر ہر وقت مکر, کانسپیرسی, تدبیریں کہ حق کو کیسے روکا جائے. میرے بھائیو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا اس بات پہ خوب شکر ادا کرو کہ اللہ تعالی نے حق کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور حق پہ جمع کے رکھا ہے. اور میں صرف قرآن اور حدیث اور دین کے معاملے میں نہیں کہہ رہا ہوں، حق کوئی بھی حق ہو. دو آدمی دنیاوی معاملات میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، ان میں جو حق پر ہے اس کی فیور کرنا، یہ بھی شریعت ہی کا تقاضا ہے. اور ایسا دل اللہ تعالیٰ عطا فرما دے کہ دو آدمیوں کی باتوں کو سن کر جس طرف حق ہے اس طرف جھک جائے، چاہے وہ بھائی ہو یا پرایا ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ ایمان کے نور سے کامل درجے میں منور ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کرو. دشمنی اپنی جگہ پر، مخالفت اپنی جگہ پر، نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن جس سے اختلاف ہے، جس سے مخالفت ہے، اس کی طرف سے بھی اگر حق بات آ جائے، اس حق بات کو قبول کرنا اور تسلیم کرنا، یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت. تو اگر دل ایسا ہو میرے بھائیو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور دل ایسا نہ ہو تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی پناہ مانگو اس بات سے، اور اللہ سے کہو کہ اللہ اس بیماری کو دور فرما دے. اس لیے کہ یہ ایک قسم کی بیماری ہے. اگر دنیاوی معاملات میں حق کو سپورٹ نہیں کر سکتا تو آہستہ آہستہ یہ روگ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر شریعت متحرہ کے تمام احکام کو بھی دل سے قبول نہیں کر پائے گا. تو تدبیریں ہوتی تھی، کانسپیرسیز ہوتی تھی، اس پہ مشورے ہوتے تھے. یعنی کتنی بڑی نعمت میرے بھائی، حق بات کا دل میں اتر جانا. اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھتے تھے، اخلاق کو دیکھتے تھے، کردار کو دیکھتے تھے، بڑھتے ہوئے اسلام کو دیکھتے تھے، عزت کو دیکھتے تھے مسلمانوں کی، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں، کانسپیرسی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اس وقت کو یاد کرو جب یہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے کافر کانسپیرسی کر رہے تھے. کس بات کی؟ وہ مشورہ کر رہے تھے. بعضوں نے کہا لَيُثْبِتُوكَ، بعضوں نے کہا کہ محمد کو پکڑ لو اور پکڑ کے قید میں رکھ دو. اب یقتلوک، بعضوں نے کہا کہ نہیں، اس سے معاملہ قابو میں نہیں آئے گا، اسے قتل ہی کر دو. بعضوں نے کہا نہیں، قتل کرنے سے بڑے فتنے ہوں گے، اس کو ہمارے ملک سے نکال دو، ہماری بستی سے نکال دو، ہماری سرزمین سے نکال دو. یہ مشورہ کر رہے ہیں چپکے چپکے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. وہ ادھر بیٹھ کر اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ اپنی پلاننگ کر رہا ہے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. وہ بیٹھ کر اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ اپنی تدبیر کر رہا ہے. اور میرے بھائیو، مخلوق اپنی تدبیر کرے اور خالق اپنی تدبیر کرے تو کس کی تدبیر کارگر ہوگی؟ واللہ خیر الماکرین. اللہ تعالیٰ تدبیر بنانے والوں میں سے سب سے بہتر تدبیر بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ پلاننگ کرنے والوں میں سب سے بہتر پلاننگ کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حق بھیجا، حق بھیجنے کے باوجود بھی انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، ناپسند کیا، اور پلاننگ کر رہے ہیں. تو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ام ابرمو امرن فإنا مبرمون. کیا انہوں نے کسی بات کو پختہ طور پر طے کر لیا ہے؟ یعنی کیا اس بات کو انہوں نے پختہ طور پر طے کر لیا ہے کہ ہم نبی کی مخالفت ہی کریں گے، ہم حق کی مخالفت ہی کریں گے، اس بات کو طے کر لیا ہے؟ اگر یہی بات ہے تو فإنا مبرمون، ہم بھی اس بات کو طے کر چکے ہیں کہ ہم ہمارے نبی کو ترقی دیں گے، ہم بھی اس بات کو طے کر چکے ہیں کہ ہم حق کو غالب کر کے چھوڑیں گے. ام ابرمو امرن، کیا انہوں نے کسی بات کو پختہ طور پہ طے کر لیا ہے کہ ہم حق کی مخالفت ہی کریں گے اور باطل کو کسی حالت پہ نہیں چھوڑیں گے؟ اگر یہی بات ہے تو فإنا مبرمون، ہم بھی پھر یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم حق کو غالب کر کے چھوڑیں گے اور باطل کو مغلوب کر کے چھوڑیں گے. اور پھر اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ارشاد فرماتے ہیں ام یحسبون، یہ کانسپیرسی کرنے والے، پلاننگ کرنے والے یہ خیال کرتے ہیں کہ انا لا نسمع سرہم، کہ ہم ان کی راز کی بات کو نہیں سنتے، ونجواہم اور ان کی سرگوشی کو نہیں سنتے. کیا کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کی تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، خفیہ میٹنگیں بلا کر مشورہ کرتے ہیں، چار دیواری کے بیچوں بیچ بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے؟ لا نسمع سرہم ونجواہم، ان کی سرگوشی کو ہم نہیں سن سکتے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی رات کی بات جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے ہم اس کو نہیں سن سکتے؟ بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، ہم سن رہے ہیں. ورسلنا لدیہم، اور ہمارے فرشتے بالکل ان کے پاس ہیں، یکتبون، لکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے علم میں ہیں، اور ہمارے فرشتے بطور گواہ کے سب چیزوں کو لکھ رہے ہیں. اس سے کیا بتانا مقصود ہے؟ اس سے یہ بتانا مقصود ہے میرے بھائیوں کہ جو لوگ چپکے چپکے تنہائیوں میں بیٹھ کر اہل حق کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، کنسپیرسیز کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے خلاف ہم تدبیر کر رہے ہیں اس کو تو بیچارے کو کچھ پتا نہیں، اور اچانک ہی ہم ایسے طریقے سے ہمارے پلان کو نافذ کریں گے کہ حق مغلوب ہو کر کے رہ جائے گا. اللہ جل جلالہ عام منوالو یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے رسول کو تمہاری پلاننگ کا علم نہیں، اور میرے رسول کے ساتھیوں کو تمہاری پلاننگ کا علم نہیں، اور جو اہل حق ہیں، حق پر چل رہے ہیں، ان کو تمہاری پلاننگ کا علم نہیں. لیکن اللہ کو پورا علم ہے، اور اللہ کا ساتھ چونکہ اہل حق کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے تمہاری پلاننگ ان کو نہ معلوم ہونے کے باوجود بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. ام یحسبون، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انا لا نسمع سرہم ونجواہم، ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشی کو نہیں سنتے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ دو قریشی اور ایک ثقفی، یا دو ثقفی اور ایک قریشی. راوی کو شک ہو گیا ہے روایت کرنے میں کہ دو قریشی تھے اور ایک ثقفی تھا، یا دو ثقفی تھے ایک قریشی. بہرحال تین غیر مسلم بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے. تو ابھی کچھ مشورہ کر ہی رہے تھے کہ ایک نے کہا کہ ہم اس وقت کی جو پلاننگ کر رہے ہیں کہیں اللہ سن تو نہیں رہا ہے. تو دوسرے نے کہ اگر ہم زور سے بولتے ہیں تو سنتا ہے، چپکے چپکے بولتے ہیں تو سنتا نہیں ہے. دوسرے نے یہ بات کہی. تو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے یہ آیت اتاری. ام یحسبون، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں انا لا نسمع سرہم ونجواہم، کہ ہم ان کی پوشیدہ بات اور ان کی سرگوشی چپکے چپکے وسپر کرنے کو نہیں سنتے؟ بلا کیوں نہیں، ورسلنا لدیہم، ہم بھی سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے لکھ بھی رہے ہیں، یکتبون. اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم فرمایا، قل، اے میرے نبی تو ان کو کہہ دے، ان کو کہہ دے کہ ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. دیکھو اس میں بھی دعوت دینے والوں کو ایک بہت ہی عجیب تعلیم دی گئی ہے. قرآن میرے بھائیوں تعلیمات سے بھرا پڑا ہے، لیکن ہمارا قرآن مجید سے تعلق نہیں ہے. قرآن مجید اور احادیث شریفہ یہی تو دین ہے، لیکن ان سے ہم کوسوں دور اور بہت دور. عجیب تعلیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، مفسرین نے مختلف انداز سے اس کو سمجھایا ہے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ان جو ہے ان، یہ نافیہ ہے، شرطیہ نہیں ہے، علماء اسے سمجھ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کان للرحمن ولد، رحمان تعالی کا لڑکا نہیں ہے، رحمان تعالی اولاد نہیں رکھتا ہے. فانا اول العابدین، اور رحمان تعالی کی عبادت کرنے والوں میں سے سب سے پہلا عبادت کرنے والا میں ہوں. یعنی اللہ کے عبادت کرنے والوں کی اگر فہرست لکھی جائے تو ٹاپ آف دا لسٹ میرا نام آئے گا، فانا اول العابدین. رحمان تعالی کی اولاد نہیں ہے، یہ بات تم یاد رکھ لو. رحمان تنہا ہے، اور فانا اول العابدین، میں سب سے پہلا اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، سب سے بڑا عبادت کرنے والا میں ہوں اللہ تعالی کی. اور ان جو ہے ان، یہ کبھی نافیہ ہوتا ہے، کبھی شرطیہ ہوتا ہے. شرطیہ کا مطلب یہ کہ اس کا ترجمہ پھر یہ ہوگا کہ ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان تعالی کی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں ان کی عبادت کرتا. ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان تعالی کی اولاد ہوتی، جیسے یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور جیسے مکہ مکرمہ کے مشرک یہ کہتے ہیں کہ الملائکہ تو بنات اللہ، کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو تم تو اس وقت مجھے کہہ رہے ہو کہ اللہ کی بھی اولاد ہیں اور عبادت کرو، تمہیں کہنے کی بھی ضرورت پیش نہ آتی، سب سے پہلے میں عبادت کرتا، اس لیے کہ جب میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ اللہ کی اولاد کی بھی عبادت کرتا. جب کسی کے دل میں باپ کا احترام ہوتا ہے تو وہ اس کی اولاد کا بھی احترام اپنے دل میں رکھتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، جو اسے غصے کرتا ہے وہ مجھے بھی غصے کرتا ہے، جو اسے غصہ دلاتا ہے مجھے بھی غصہ دلاتا ہے. تو اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعوت کا ہمیں اسلوب سکھایا. وہ کیا اسلوب ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ یہ تو پکی بات ہے کہ رحمان تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، تو صرف اتنی بات کہہ دینی کافی تھی کہ دیکھو رحمان تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، فل سٹاپ، اینڈ آف دا سٹوری، بس اس میں کوئی بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں. یہ نہیں، ایک عجیب انداز سکھلا ہے کہ تم یہ کہو کہ اگر رحمان تعالیٰ کی اولاد ہے تو صرف دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، تم دلائل سے مجھے سمجھاؤ. اگر دلائل سے تم میرے سامنے پروف کر دو گے کہ رحمان تعالیٰ کی اولاد ہے تو میں پھر اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا بحث و مباحثہ ہے ان میں جو معتدل مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، انصاف پسند لوگ ہوتے ہیں، طبیعت کی سلامتی والے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اچھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ رحمان تعالیٰ کی اگر اولاد ہے اور تم ثابت کر دو گے تو میں اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو چلو پھر اس کام کو کرو. اب ظاہر ہے کہ اس کی کھوج میں لگیں گے، دلائل کو تلاش کریں گے. جب دلائل کو تلاش کریں گے، دلائل تو ان کو ملنے والے ہیں ہی نہیں. اگر آپ ان کے ساتھ لڑتے رہیں گے کہ نہیں ہم مانتے ہی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں، وہ کہتے رہیں گے نہیں ماننا پڑے گا اس لیے کہ ایسا ہے، آپ کہیں گے کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، تو معتدل قسم کے طبیعت کی سلامتی والے لوگ جو ہیں انہیں بھی جس چیز کو وہ غلط نظریے سے مان رہے ہیں اس کے غلط نظریے کے ہونے کو قبول کرنے پر غور و فکر کرنے کا موقع نہیں ملے گا. ایک عجیب اسلوب بتلایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ یہ میرے نبی تو ان کو کہہ دے کہ اگر رحمان تعالیٰ کی اولاد ہے تو میں ان کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہوں، بس صرف اتنا کر دو کہ ثابت کر دو کہ رحمان تعالیٰ کی اولاد ہے. اس اسلوب سے فریق مخالف میں جتنے لوگ سمجھدار ہوں گے وہ جب غور و فکر کریں گے کہ بھئی چلو انہوں نے کہا کہ دلیل لاؤ تو اب دلیل تلاش کرو، اب دلیل تلاش کرتے کرتے ان کو ملے گی ہی نہیں دلیل، جب دلیل نہیں ملے گی تو خود چونکہ وہ عقل مند ہیں اس لیے کلمہ پڑھنے بھی مجبور ہو جائیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ الٹی سیدھی دلیلوں کے جو قائل ہو جائیں گے وہ آپ کی دلیل بھی سننے کے لیے تیار ہوں گے، کہ بھئی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تمہاری دلیل پیش کرو ہم سننے کے لیے تیار ہیں، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بھی بات کچھ سننی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ یہ میرے نبی تو ان کو کہہ دے انکان للرحمن ولد، رحمان تعالیٰ کی اگر اولاد ہے تو تم دلیل پیش کرو، فانا اول العابدین. اور آگے پھر قرآن نے یہ کہا کہ اصل میں اللہ کی اولاد نہیں ہے. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، آسمانوں کا رب، زمین کا رب اور عرش کا رب پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ بیان کر رہے ہیں، یہ دلیل نہیں پیش کر سکیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ زیادہ فکر میں نہ پڑیے، آپ کا کام صرف ان کو تبلیغ کرنا ہے، ان تک دعوت کو پہنچانا ہے، ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا ہے. فدر ہوں، آپ اپنا کام کر لیں اس کے بعد بھی اگر یہ آپ کی مخالفت کرتے رہے فدر ہوں تو آپ انہیں چھوڑ دیجیے. دیکھو بھائی چھوڑ دیجیے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی تبلیغ کر کے دوبارہ ان کو مت کہو، یہ نہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے، اور انہیں چھوڑ دیجیے کا مطلب یہ کہ ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے، ان کی مخالفت سے دل میں غم کو محسوس نہ کیجیے. فدر ہوں، انہیں اپنی حالت پر رہنے دیجیے، یخوذو یہ باطل نظریات میں اور شرک اور کفر میں گھستے رہیں، ویلعبو اور دنیا کی آسائشوں میں کھیلتے رہیں، حتی یلاقو یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں، یومہم الذی یوعدون ان کے قیامت کے اس دن کی جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ میرے نبی اب کیا کرتے رہیں، اب ان کو دعوت دیتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں، انہیں بھلائی کی تلقین کرتے رہیں اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہیں، اور آپ دل میں غم محسوس نہ کریں، بہت زیادہ دل کو ٹھیس نہ پہنچے ان کی مخالفت سے، وہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو رہنے دیں. اور یہ جو باطل نظریات میں گھسے ہوئے ہیں اور یہ جو گناہوں میں کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، ان سب کا خمیازہ انہیں اس دن بھگتنا پڑے گا جس دن قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے اور جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اللہ جل جلالہ وعمن والہ ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے، حق کو قبول کرنے کی ہمیں ہمارے دلوں میں کامل درجے کی صلاحیت عطا فرمائے، باطل خیالات، باطل نظریات اور غلط فہمی اور کج فہمی سے ہماری حفاظت فرمائے. قرآن کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيئ الأسقام. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد.